كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل. ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ ایمان والوں دوست ہے اور انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف چلاتا ہے، ان کا سفر جاری رکھتا ہے، تاریکی سے ان کو نکالتا ہے روشنی کی طرف. جو کفر کرتے ہیں یا جو کافر ہیں ان کا ولی شیطان ہے، ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں. وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتے ہیں، اور تاریکی میں جو زندگی بسر کرتے ہیں یہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. جس کا بھی کفر پر خاتمہ ہوگا اسے دوزخ میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. اب اگر اس آیہ کریمہ کا مفہوم سمجھا جائے تو بڑی واضح بات ہے کہ ہر مومن ولی اللہ ہے، ہر وہ بندہ جس کا عقیدہ درست ہے، ایمان صحیح ہے، وہ ولی اللہ ہے. ہم جو گمان رکھتے ہیں وہ ہمارا حسن ظن ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص ولی اللہ ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، ہمارا حسن ظن ہے. لیکن اس پر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسید نہیں ہے، ہم اس کی نیکی، اس کے ورا تقویٰ، اس کی تعلیمات، اس کا کردار، پھر ہمیں جو کسی کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، عقائد درست ہوتے ہیں، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا یہ حسن ظن قائم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی رسید نہیں ہے، سند نہیں ہے. لیکن جس کا ایمان صحیح ہو اللہ اس کا ولی ہے، اس پہ اللہ کی بات واضح ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اس کا، یہ تو سند آ گئی قرآن کریم میں کہ جس کا ایمان درست ہے اللہ اس کا ولی ہے. یہ بڑا بڑا فرق ہے. عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، عبد تو سارے ہیں، عبد ہو تو محمد رسول اللہ، عبد اور عبد ہو میں کتنا فرق پڑ گیا. میں اللہ کا ولی ہوں یہ اور بات ہے، اللہ کہے میں اس بندے کا ولی ہوں تو اس میں تو بڑا فاصلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ اللہ کا ولی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں ان کا ولی ہوں، بہت بڑا فاصلہ ہے. اور یہ ولایت حاصل ہے ہر اس بندے کو جو ایمان لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مومن کا اللہ ولی ہے. اپنی طرف سے دوستی کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور اللہ کسی کی دوستی کا اعلان کر دے یہ اور بات ہے. یہ بہت بڑا فاصلہ ہے اس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پہچان رب العالمین نے کیا بتائی. یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ جس کا ولی بن جائے اسے ظلمت سے نکال کر نور میں کھڑا کر دے. برائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور نیکیاں غذا بن جاتی ہیں. ولایت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اطاعت الہی بوجھ نہیں رہتی. اب کھانا بوجھ لگتا ہے تو ہمیں صبح شام کھاتے ہیں, دن کو کھاتے ہیں تو بوجھ تو نہیں لگتا, بھوک لگتی ہے. پانی پیتے ہیں تو بوجھ تو نہیں لگتا, پیاس لگتی ہے, طلب بڑھتی ہے, بھاگتے ہیں پانی کی طرف. اسی طرح نیکیاں غذا بن جاتی ہیں, ضرورت بن جاتی ہیں. عبادات بوجھ نہیں لگتی بلکہ اوقات کا انتظار ہوتا ہے کہ فجر سے فارغ ہوا کب زہر کا وقت ہو کہ پھر وہ مزہ آئے, پھر ہم تازہ دم ہوں, ہاتھ منہ دھوئیں, پھر حضور باری میں پیش آئیں, پھر اپنی گزارشات اس کی حضور پیش کریں, اپنی پیشانیاں اس کی حضور سجدہ ریز کریں. اس سے فارغ ہوں تو پھر انتظار ہوتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت کب ہو, راستہ چلتے خیال ہوتا ہے کہ نماز کہاں ہوگی, سفر پر جاتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ وقت کہاں ہو جائے گا, کیسے ادا ہوگی. وہ بوجھ نہیں بنتی بلکہ اس کی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح عملی زندگی میں برائی کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, حرام کھانے سے, دوسروں کے حقوق چھیننے سے, جن جن چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ان سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے, وہ کڑوی لگنے لگتی ہیں, ان میں مزہ نہیں آتا. اور خدا نہ خواستہ کو غلطی ہو بھی جائے تو وہ مزہ نہیں دیتی, وہ کڑوی لگتی. اور جو جو عوامر ہیں جہاں جہاں شریعت نے جو کام کرنے کا حکم دیا ان میں مزہ بھی آتا ہے, کرنے کو جی بھی چاہتا ہے. یہ نشانی بن جاتی ہے کہ بندہ ظلمت سے نکل کر نور میں آ گیا. قرآن کریم نے ایک قسم اور بتائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نیکیاں برائیاں ملا دیتے ہیں. کبھی وقت ہو گیا نیکی کر لی, کہیں بھول ہو گئی, کوئی غلطی کر لی, فرماتا ہے ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ ان کا معاملہ ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں, بچاؤں جس پہ رحم کر. انسانی کمزوریاں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, پھر وقت کے فاصلے اور دوریاں جو ہیں یہ بہت سی محرومیوں کا سبب بن جاتی ہیں. خیر القرون سے 14 صدیاں 1500 سال دور ہو جانا اپنی ایک اپنا اثر رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امت کے پہلے لوگ بہتر ہیں یا آپ کی امت کے آخر میں یا وسط میں بہتر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کی مثال تیز بارش کی ہے, جب برستی ہے جل تھل کر دیتی ہے, اور جب بادل تھمتا ہے بارش رکتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تیز برسی تھی بعد میں تیز برسی تھی, کسی کو پتا نہیں چلتا اور جل تھل ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا تم لوگوں نے میرا زمانہ پایا, مجھے دیکھا, میرے ساتھ عبادت کی, میرے ارشادات سنی, اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, تم نے بہت قربانیاں دیں, جان مال کر ہر چیز پیش کر دی, لیکن وہ بھی کیا لوگ ہوں گے جو صدیوں بعد صرف میرے ارشادات سنیں گے اور اس پر نچھاور ہوں گے؟ تو کتنے عجیب لوگ ہوں گے کہ نہ یہ زمانہ ہوگا نہ یہ حالات ہوں گے. تو وہ لوگ بھی کیسے عجیب لوگ ہیں. یہ الگ بات کہ صدیوں درمیان میں حائل ہوگی, لیکن صدیوں نے ہماری استعداد کم کر دی ہے, برکات نبوت کو متاثر نہیں کر سکتی. نبوت ویسی روشن و منور ہے جیسی روز اول تھی اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی. برکات اتنی ہی برس رہی ہیں اور اتنی ہی برسیں گی. صدیوں کے فاصلے نے ہمارے دامن تنگ کر لی, صدیوں سے نسل انسانی متاثر ہوئی. ورنہ اب بھی آپ دیکھ لیجئے, غلط اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عیسائیت زیادہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ایک قوم جو ہے وہ مسلمان ہے. لگ بھگ 6 ارب آبادی ہے انسانی, جس میں لگ بھگ 2 ارب مسلمان ہیں اور باقی دنیا کی 120 یا 122 اقوام 4 ارب میں شامل ہیں. دوسری کوئی قوم 200 کروڑ نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں جس دن صحابہ کی تعداد 40 ہو گئی تو انہوں نے اصرار کیا, یا رسول اللہ ہم 40 ہیں. اب بتوں کے پجاری بیت اللہ میں بتوں کی پوجا کریں اور اللہ کا رسول بیت اللہ میں نماز ادا نہ کر سکے, ہم 40 ہیں تو کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ تشریف لے چلیے, ہم ساتھ ہیں, ہم بھی نماز ادا کریں گے. اللہ کا رسول بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور مشرک بتوں کی پوجا کرتے جبکہ ہم 40 ہو گئے. اور انہوں نے نماز ادا کی. جہاد کا تو اجازت نہیں تھی, لڑنے کی اجازت نہیں تھی, مقابلہ کرنا نہیں تھا, تو ایک دوسرے کے بازو دے کر ایک پورا بنا کر 40 آدمیوں کا جتھا چل پڑے. لوگوں نے پتھر پھینکے, عورتوں نے گھڑے مارے, سروں میں برتن مارے. آخر ابو جال نے نیزا بردار کھڑے کر رکھے تھے بیت اللہ کے قریب, جب وہاں پہنچے تو اس نے ہٹا دیے. لوگوں نے کہا کیوں ہٹاتے ہو؟ اس نے کہا یہ 40 بندے پتہ نہیں کتنے قبیلوں کے 2-2 3-3 ایک ایک لوگ ہیں, تو یہ تو سارے میں خانہ جنگی ہو جائے گی اگر انہیں مارے, ہر قبیلہ اٹھ کھڑا ہوگا. تو جانے دو, پڑھنے دو. یہ وقت بھی مسلمان پر تھا کہ ہم 40 ہیں اور پوری دنیا کافر تھی 40 کے علاوہ, ہمیں کون روک سکتے؟ اور اب 200 کروڑ ہیں اور بیچارے مار کھا رہے ہیں. 200 کروڑ بیچارے ہیں, فرق تو پھر وہی ولایت کا ہے نا, کہ ان میں جو قوت تھی ولایت کی وہ مکمل کامل اپنی قوت پر تھی. تو صحیح, ہم نے ابھی پر کچھ اتنی نہیں ہے کہ کفر کے مقابلے میں کھڑا تھا, سمجھوتوں سے, معافیوں سے, منتوں, سماجتوں سے ہمارا وقت گزرا. لیکن کیا صدیوں نے برکات نبوت کو متاثر کیا؟ یہ تو ممکن نہیں. نہ اللہ کا کرم متاثر ہوتا ہے, نہ اس کی ذات متاثر ہوتی ہے, نہ نبی کی نبوت متاثر ہوتی ہے, نہ نبی کی برکات متاثر ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. متاثر ہوا تو ہمارا دامن دل, جس میں ہم نے بہت سی خواہشات اور دنیاوی آلائشوں سے اسے بھر لیا اور اس میں اس کے لیے گنجائش ہی کوئی نہیں ہم نے چھوڑی کہ کوئی ذرہ ولایت کا بھی اس میں رکھے. اللہ غلم سے ہم نے اپنا دامن بھر لیا, اب ہر کوئی دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, ہر کوئی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں کسی ایسی جگہ رہوں جہاں مجھے نیکی یا دین ملے. نہیں, ایک ہی ماتو ہے ہر بندے, کسی ایسی جگہ پہنچوں جہاں بڑے پیسے ملے. یعنی دنیا کا سرمایہ یا دولت ضروری ہے کمانا, محنت کرنا عبادت ہے, حلال طریقے سے روزی کمانا عبادت ہے, لیکن روزی کو مقصد حیات بنا لینا یہ عبادت نہیں, یہ نقصان ہے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں دیکھ لیں، اگر برطانیہ یا یورپ کا کوئی ملک یا امریکہ اس بات پہ ویزا دینا شروع کر دے کہ اپنا مکان زمین جائیداد امریکہ کے نام کر دو اور تمہیں وہاں شہریت مل جائے گی، سارا پاکستان خرید لے. پتہ نہیں کیوں نہیں خریدتے وہ، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید بوجھ ہم پر پڑے گا. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے، ہمیں اور پریشان کریں گے، ورنہ وہ چاہیں تو سارا ملک بک سکتا ہے. لوگوں کو اتنی ہوس ہے اور بڑی عجیب بات ہے، میں نے دنیا پھر کے دیکھی ہے، جتنی محنت یہ لوگ باہر جا کر کرتے ہیں اس سے آدھی محنت ملک میں کریں زیادہ پیسہ کمائیں گے، یہاں کام نہیں کرتے. وہاں چونکہ وہ ڈنڈے کے زور پر کام لیتے ہیں، گدھے کی طرح کام کرتے ہیں. نیو یارک میں نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو 18 گھنٹے مسلسل ٹیکسی چلاتے ہیں، 6 گھنٹے میں نہانا دھونا بھی، حجامت بھی کرنی، کپڑے بھی بدلنے، روٹی بھی کھانی، پکانی بھی خود ہے، سونا بھی ہے. 6 گھنٹے زندگی کے باقی معمولات کے لیے 18 گھنٹے سٹیئرنگ پہ بیٹھے، اور ایک دن نہیں پرسوں. تو یہ ساری مصیبتیں گوارا ہوتی ہیں کہ پیسہ ملتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے چند لمحے وہاں نہیں نکالتا. یہ کمی آ گئی ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے، ہم خود اپنے آپ پہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے عبادت کا، کتنا احساس ہوتا ہے برائی سے بچنے کا، کتنا احساس ہوتا ہے نیکی کرنے کا. جتنا یہ احساس بیدار ہے اتنی ولایت الہی نصیب. اور اگر کوئی بالکل ہی اس سے محروم ہو گیا تو پھر والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، پھر شیاطین کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ اسے اندھیرے اور تاریکیوں میں نیچے سے نیچے دبائے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں. زندگی میں نیکی کا سفر ختم نہیں ہوتا، کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی پہنچ گیا تو آگے اللہ کریم بیٹھے ہوئے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. مقام تو وہ پابند نہیں ہے، مقامات اس کے پابند، اس کی مخلوق ہیں، مقام بھی، جگہ بھی، اوقات بھی، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، پابندیوں سے والا تر ہے. نیکی کا سفر زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتا، سلوک کے مناظر کبھی تمام نہیں ہوتے، اور یہ مرنے کے بعد بھی ترقی نصیب ہو سکتی ہے. عرصہ معاشر میں بھی، تو جنت میں بھی یہ چلتی رہی، کوئی انتہا نہیں آئی. لیکن کفر کا سفر صرف دنیا میں ہوتا ہے، جب موت ہو گئی تو پھر اللہ کریم اسے مزید اس برائی میں نہیں دھکیلتے. لیکن کفر ایسی لعنت ہے کہ چند روزہ زندگی میں بھی وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچ جائے. اب اس کا ایک ہی صلہ کہ کفر پر جو مرے گا وہ دوزخ میں رہے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہاں اسے ہمیشہ رہنا. بڑی عجیب بات ہے، ہمارے زمانے میں اب یار لوگ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، قرآن کو نیا مفہوم پہنانا چاہتے ہیں. اگلے دن بحث ہو رہی تھی ٹیلی ویژن پر کہ جی جہنم میں جو آیا ہے خلود کا لفظ، تو یہ استعارے کے طور پر ہے، اور جب گناہگار اپنے گناہ کی سزا پوری کر لیں گے تو جہنم ختم ہو جائے گا، گناہگار بھی ختم ہو جائیں گے. وہاں وہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے فرزند ارجمن ڈاکٹر جاوید اقبال تشریف فرما تھے، انہوں نے دو ہاتھ آگے بڑھے تو اور وہ فرمانے لگے جی شیطان بھی اپنی گناہوں کی سزا جب بھگت دے گا تو جہنم ختم ہو جائے گا اور پھر جہنمیوں کو بھی شیطان کو بھی سب کو جنت میں بھیج دے. مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان کو چھوڑنا نہیں چاہتے, رہنا اسی کے ساتھ چاہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ پھر آخر وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں, جنت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ارے وفا کے تو پکے ہیں, شیطان کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ آخرت میں نگاہ تو سب کی بہت تیز ہو جائے گی, جہنمی جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ موجیں کر رہے ہیں اور جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا کیا حال ہے, تو پہچانیں گے ایک دوسرے کو. تو اہل جنت ان سے کہیں گے ہاں بھائی سناؤ ہم سے تو جو اللہ کا وعدہ تھا ہم نے تو سچا پایا, تم سناؤ. کہتے ہیں بات تو ہمیں بھی بھگتنی پڑ گئی. پھر وہ کہیں گے دوزخ والے کہیں گے کہ ان افیدو علینا من الماء, یار چند قطرے پانی کے ہی پھینک دو ہماری طرف. ان افیدو علینا من الماء, کچھ پانی پانی میں سے کچھ تھوڑا سا ہماری طرف بھی پہنچا دو. اہل جنت کہیں گے ان اللہ حرمہا علی الکافرین, پانی کا جنت کا تو ایک ذرہ بھی کافروں پر حرام ہے, ہماری تو نہیں ہے, ہمارے باپ کی تو نہیں ہے, جس کی ہے وہ تمہیں دینے کی اجازت نہیں دیتا. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اہل جہنم کو دوسروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکیں گے اہل جنت, اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا. اور یہ سارے شیطان سمیت سارے جہنم کو لے کر جنت میں جا رہے ہیں. یہاں اور علماء بھی تھے تو خلود کے معنی استعارتاً لے رہے تھے لمبا عرصہ, تو استعارتاً اگر خلود پھر نار کے معنی لیے جا سکتے ہیں تو خلود پھر جنت کے معنی بھی استعارتاً ہوں گے, پھر جنت بھی ختم ہو جائے گی. ایک جگہ خلود کو آپ استعارہ کہتے ہیں تو دوسری جگہ خلود سے دوام کیسے مراد ہے؟ پھر آج تک کسی مفسر کسی محدث کسی فقیہ نے ایسا کہا ہے؟ یہ آج کون سی پود پھوٹ آئی ہے جسے دین کی زیادہ سمجھ آ گئی؟ کیا صحابہ کا ایسا خیال تھا؟ صحابہ نے یہ سمجھا, تابعین نے یہ سمجھا, تبع تابعین نے یہ سمجھا, ائمہ تفسیر نے یہ سمجھا. دین تو وراثت ہے, توارث ہے دین میں, تو ہمیں وراثت ملے, ہم پر وہی نازل نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے تابعین کو تبع تابعین کو اللہ حاضر, آج تک دین تو موروثی آ رہا ہے, وراثتاً آ رہا ہے. دین کے احکام بھی, قرآن بھی, ایمان بھی, عقائد بھی, اعمال بھی, توارث ہے دین میں, وراثتاً آ رہا ہے. نیا کوئی نہیں بنا سکتا. اس وراثت میں یہ بات آئی ہے. پتہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دوستی یہ نہیں, شیطان کو چھوڑنا نہیں چاہتے, جنت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے اور شیطان کو بھی ساتھ لے جائے. کم آ رہا ہے قرآن نے جب خیر صاف کہہ دیا کہ اہل جنت ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہے, اہل دوزخ ہم فیہا خالدون. جہاں تیسویں پارے کی پہلی سورت میں جہاں کفار کا ذکر آتا ہے کہ صدیوں کو عذاب رہے گا, احقابہ حقبہ 100 صدیوں کا ایک حقبہ ہوتا ہے, صدی 100 سال کی ہوتی ہے, 100 صدی کا ایک حقبہ شمار ہوتا ہے, اور وہاں احقابہ کا لفظ ہے, متعدد حقبے, یعنی ایک بہت لمبی مدت. پھر بات آخرت کی ہو رہی ہے اور وہاں ان یومن عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون, جو آپ دنیا میں 1000 سال گنتے ہیں وہاں ایک دن ہوگا. اب اس ایک دن کے مہینے سال اور صدیاں بنائے اور پھر صدیوں کے حقبے بنائے. تو قرآن کریم خود ہی جواب دیتا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں سوال تو یہی آئے گا جو آج کل کے دانشوروں میں آ رہا ہے. تو قرآن نے دو سوال کا جواب دے دیا کہ گناہ تو اس نے 50 سال کیے، 60 سال کیے، 70 سال کیے، 100 سال کر لیے، کفر بھی کیا تو جتنا دنیا میں راہ کر لیا، تو سزا اتنی لمبی کون؟ تو وہاں قرآن جواب دیتا ہے کہ اگر یہ مزید دنیا میں رہتے اور ہزاروں برسوں کروڑوں برس بھی رہتے جو کروڑوں برس کفر ہی کرتے چلے گا، اگر انہوں نے 60 سال میں توبہ نہیں کی، 70 سال میں توبہ نہیں کی، 100 سال میں توبہ نہیں کی، جو انہیں ہزاروں سال زندگی ملتی ہزاروں سال کفر ہی کرتے چلے جاتے، اس لیے یہاں کیونکہ زندگی دائمی ہے وہاں ان کا کفر دائمی تھا، جہاں سزا دائمی رہی۔ یہ تو اللہ کی مرضی کہ اس نے انہیں مہلت 50 برس دی، 30 برس دی، 100 برس دی، 150 برس دی، زندگی ختم ہو گئی۔ اگر زندگی ختم نہ ہوتی تو جس نے اتنے عرصے میں یہ کفر پر مزید پختہ ہوتے چلے، ایسے کفر پہ لگے کہ ہر آنے والا دن یہ مزید پختہ ہوتے گئے، اور اگر انہیں قیامت تک کی زندگی ملتی تو قیامت تک کفر پر ہی پختہ ہوتے چلے جاتے، لہذا ان کی سزا یہ کہ اب ہمیشہ جتنا عرصہ چلیں گے دوزخ ہی میں رہیں گے، اور دوزخ بھی ہمیشہ رہے گا، یہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر یہاں خالدون کے معنی بدلے جا سکتے ہیں تو پھر اہل جنت کی کیوں نہیں بدلے جا سکتے؟ نیز بڑی سادہ سی بات ہے، قرآن کے جو بھی معنی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ اصلی قرآن نہیں، اٹیسٹڈ کاپی ہے، لو نم نیا تماشا دے، کاپی کاپی ہوتی ہے بھائی، اٹیسٹڈ ہو تو اٹیسٹ کرا کے بھی ہم لے جاتے ہیں کاپی، اور عدالت نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں پہلے اوریجنل دکھاؤ، اوریجنل پیش کیا جاتا ہے عدالت میں تو پھر اس کی اٹیسٹڈ کاپی اوریجنل لوٹا دیتے ہیں، اور اٹیسٹڈ کاپی وہ چیک کر کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو بہت تیز ہے، آپ اٹیسٹ کرانے کے بعد بھی اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، کچھ الفاظ اڑا دیں، کچھ اور لکھ دیں، تو عدالت نہیں ہوتی۔ تو قرآن بھی اگر اٹیسٹڈ کاپی ہے تو کیا پتا اس میں سے کچھ کسی نے اڑا دیا ہو، کچھ نیا ڈال دیا ہو۔ اور آج تک کسی عالم، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی مفسر، کسی محقق نے یہ بات نہیں، کسی کافر نے بھی یہ بات نہیں کی، کسی مستشرق نے بھی یہ بات نہیں کی کہ محمد الرسول اللہ پہ جو قرآن اترا تھا وہ اور ہے، اور جو مسلمانوں کے پاس ہے یہ اور ہے، یہ کسی کافر نے بھی نہیں کہا۔ جو کافر تحقیق کرتے رہے ہیں دین پر اور قرآن پر، انہیں مستشرق کہتے ہیں، کسی مستشرق نے بھی یہ نہیں کہا چلے جائے کہ آج کے علماء حق اپنی طرف سے دنیا کے امام کہلانے والے آج یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ کاپی کاپی ہوتی ہے بھائی، اٹیسٹڈ بھی ہو تو بھی اس میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، آپ کو اسی کاپی اٹیسٹ کر کے مجھے دیں، میں آپ کو اس میں تبدیل کروا لوں۔ ٹیسٹ کرنے والے نے دیکھ کر پڑھ کر اس پہ مور لگا دی، دست کر دیے، اب اس کے بعد وہ کوئی ساتھ پھرتا ہے؟ آج یار لوگ آگے لفظ اڑا دیں گے اور اس میں نئے جملے لکھ دیں۔ اسی لیے کوئی بھی عدالت اٹیسٹڈ کاپی قبول نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں اوریجنل دکھاؤ نا، اس کے ساتھ موازنہ کرتے، پھر وہ کہتے ہیں ریکارڈ میں اٹیسٹڈ رکھ لیں گے، تمہیں اوریجنل لوٹا دیں گے، لیکن اوریجنل کے بغیر اٹیسٹڈ کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ اٹیسٹڈ کاپی میں اٹیسٹ ہونے کے بعد بھی تبدیلی ہو سکتی، اصل میں اگر مطمع نظر ہی دنیا بن جائے، شہرت بن جائے، امریکی ڈالر بن جائے تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو قرآن کی بات جس طرح قرآن نے کہی ہے اسی طرح ماننی فرض ہے، اس میں تاویلیں بھرنے کی اجازت نہیں، اسے وہ قرآن کی تحریف میں یعنی قرآن کو تبدیل کرنے میں آئے گا۔ قرآن کی شرح بھی وہی ہے جو حضور نے سمجھائی، صحابہ کرام نے سمجھی، اور جو وراثت نال ان حدود کے اندر علماء بڑے بڑے نقطے بیان کرتے ہیں، لیکن اس فریم ورک کے اندر ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ بات ضمناً آ گئی، میں تو اپنی بات کر رہا تھا، لیکن اچھا ہے یہ باتوں سے بھی ان باتوں سے بھی لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب کی باتیں سمجھ کر نہ مانتے رہیں, بات اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی. حضرت صاحب اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں چشمے ماروشن دل معاشات, اور اگر اپنی منواتے ہیں تو ہم ہر ایک کو وہ جگہ نہیں دے سکتے جو اللہ کی ہے اللہ کے رسول. بات اللہ اللہ کے رسول کی مانی جائے گی, کوئی حضرت ہے یا کوئی امام ہے تو وہ خادم ہے اس بارگاہ کا, ان کی بات ہمیں پہنچائے گا, اپنی بات نہیں. ہمارے لیے حضرت صاحب ہوں گے, مولوی صاحب ہوں گے, علامہ ہوں گے, وہاں کے تو ایک خادم ہے, ہر کارے ہیں, کوئی حضرت صاحب وہاں نہیں ہے, لازم ہے نوکر. اگر اپنی بات ڈالے گا تو بدیانتی ہوگی, خیانت ہوگی. تو بڑے سیدھے سیدھے راستے ہیں, دو ہی راستے ہیں, ہر ایمان والے کا اللہ دوست ہے. اب جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ پہ کتنا مہربان, وہ کہہ رہا ہے میں اس کا دوست ہوں. بڑے سے بڑے ولی کا ہمارا اس نے ظن ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہمیں رسید کو نہیں ملتی کہ یہ میرا ولی ہے, لیکن ہر مومن کا اللہ کہتے ہیں میں اس کا ولی ہوں. اور اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو کافروں کا ولی تابوت ہیں, شیاطین ہیں, انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور خلود فی النار کی وعید ہے, اللہ اسے پناہ میں رکھے. اللہ کریم اپنے کرم سے, اپنی مہربانی سے خطاؤں سے درگزر فرمائے, توبہ قبول فرمائے, توبہ کی توفیق بھی خود ہی دے, توبہ قبول بھی خود ہی کرے. دانستہ نادانستہ جو خطائیں ہو جاتی ہیں سب معاف فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے ہم کے نیچے جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.